بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن والسنة کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام ہم متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں مستحبات الصیام، روزے کے مستحبات کیا ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے نمبر ایک، ما يستحب للصائم فعله مع الدليل، روزے دار کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو، ما يكره للصائم فعله مع الدليل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر تین، ما يحرم على الصائم فعله مع الدليل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار پر حرام ہیں دلیل کے ساتھ. آپ غور کریں، ہر بات کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب دلیل کی بات کرتے ہیں، اور دلیل علم کا نام ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اسے دلیل کہا جاتا ہے. ان دونوں کے بعد پھر اجماع اور پھر قیاس معتبر، ان دونوں کے بعد ہوتا ہے، جن کے مسائل قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اجماع اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اجماع نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور اگر قیاس قرآن حدیث کے خلاف ہو تو وہ بھی قیاس معتبر قیاس فاسد ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میں یہاں سے پڑھ کے بتاؤں کہ مستحبات کیا ہیں، مستحب ہوتا کیا ہے، مستحب کی تعریف کیا ہے. مستحب کی تعریف کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو یہ میں ناراض ہو جاؤں گا. بارک اللہ فیک، اب ناراض ہوں گا. ایک نے جواب دے دیا کافی ہے. مستحب کا معنی یہ ہے وہ چیز جس کی شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر بجا لانے کے لیے نہیں. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اگر کوئی شخص مستحب عمل کو کرے تو وہ ثواب کا حقدار ہے، تو اسے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کوئی شخص نہ کرے، چھوڑ دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرط ہے کہ امتثالاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر کسی مخلوق کے لیے کیا ہے تو پھر ریاکاری ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ شرط بھی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی شخص کرتا ہے کوئی عمل تو اس پر ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مستحب ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ بارک اللہ فیک. میں یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر امر آ جائے، حکم آ جائے، تو وہ وجوب کے لیے، فرض کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی ساتھ قرینہ آ جائے، یعنی کوئی دوسری چیز اس حکم کے ساتھ آ جائے جو اس کو فرضیت سے نکالے، تو پھر وہ مستحب بن جاتا ہے. اس کی مثال حکم ہو، آرڈر ہو، امر ہو، اور پھر ایک قرینہ ہو جسے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اب فرض نہیں ہے. مغرب کی نماز میں یاد ہے، مغرب کی نماز کی پہلے جو سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو سنتیں پڑھو، فعل امر. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ فرمایا، پھر آخر میں فرمایا لمن شاء، جو چاہے. یہ جو قید ہے جو چاہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امر تو ہے لیکن فرضیت کے لیے، وجوب کے لیے نہیں، بلکہ استحباب کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حکم نہ ہوتا لمن شاء تب تو فرض ہو جاتا، لیکن جب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے اس مطلب جو نہیں چاہتا اس پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ تعریف ہے مستحب کی. دوسرا طریقہ جاننے کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے مستحب کو جاننے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے, ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول حکم ہے, پھر دوسرا قول آیا یا دوسرا کوئی قرینہ آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی حکم جو فرضیت کیا نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محض عمل بغیر امر کے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں, ایک وہ اعمال جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں, دوسرے وہ اعمال جو قرآن و سنت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہیں. جیسے وہ اقیم الصلاۃ, اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں دکھایا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے. یہ جو فعل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ قرآن مجید کی اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ہے. اور جو خاصیت آپ وسلم کی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کی, آپ وسلم کا فعل ہے, یہ ان کے لیے خاص ہے, امت کے لیے چار سے زیادہ جائز نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں جس نے چار سے زیادہ شادی کی ہے, پانچویں کی, تو کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کیا, اسے کہتے ہیں استحلال. اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اسے حرام سمجھتے تو کفر نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے. کوئی شخص شراب پیتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ حرام ہے, کوئی شخص سود کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ حرام ہے بعد میں توبہ کر لوں گا, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن اگر کوئی شخص سود کھاتے اسے حلال سمجھ کر یا زنا کرتے اسے حلال سمجھ کر, اسے کہتے ہیں استحلال. یہ کفر الاستحلال ہوتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کفر اکبر کا قسم میں سے ایک قسم ہے, یا کفر اکبر کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی شخص کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پر عمل کرے. تو دوسرا رسول اللہ وسلم کے جو اعمال نہ ان کے لیے خاص ہوں اور نہ ہی قرآن کی وضاحت کے لیے ہوں, یہ اعمال جو باقی رہتے ہیں یہ اعمال استحباب کے لیے ہوتے ہیں, جس میں قول نہیں ہے, صرف آپ وسلم کا عمل ہے, فعل ہے صرف. اس کی مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران انہوں رفع دین بھی کیا. تو رفع دین کرنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد یہ مستحبات الصلاۃ میں سے ہے, نماز کے فروض میں سے نہیں, ارکان میں سے نہیں ہے, مستحبات میں سے ہے. کیونکہ ایک بھی حدیث نہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنے ہاتھ جب رکوع میں جاؤ تو اس سے پہلے دونوں ہاتھ رفع دین کیا کرو, دونوں ہاتھ اٹھایا کرو کندھوں تک, اور جب رکوع میں جائے کرو تو رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھ اٹھائے کرو. تو قول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں, لیکن صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بیان کیا ہے. اور جب مسیح کی صلاۃ ہو, وہ شخص جس نے اپنی نماز میں غلطی کی ہے, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس نماز کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل امر تھے سارے, کبر ثم مرقع ثم مرفع ثم مسجد, لیکن سر فعل امر ہے. لیکن ایک مرتبہ نہیں ثم مرفع یدیک, اگر یہاں پر فعل آ جاتا اگر دونوں ہاتھ اٹھاؤ تو پھر فرضیت کے لیے ہوتا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے باقی رہ جاتے فعل عمل جو ہے تو وہ جو ہے استحباب کے لیے ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں مستحبات الصیام, روزے کے مستحبات کیا ہیں؟ نمبر ایک, الاکثار من العبادات بانواعها, کثرت عبادت کرنا روزے کے دوران. دیکھیں ایک عبادت ہم کریں نا, روزے کی عبادت تو ہے, اس کے ساتھ جو دیگر عبادات اگر وہ آپ کثرت سے کرتے تو وہ مستحب ہے. قراءت القرآن, جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت, وذکر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. کیسے ذکر کرنا؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. استغفار ذکر ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تحمید ذکر ہے, الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. تسبیح ذکر ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر ذکر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے اور دیگر جو اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں یا نماز کے بعد دیگر اذکار جو ہیں, یہ اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بھی اذکار میں سے ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ اذکار میں سے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, دنیا کے خزانوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفت خزانہ دیا ہے اور وہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. یہ کسی سمندر کی تہ میں نہیں ہے کہ ہم غوطہ لگا کے وہاں پر جائیں, مشقت کر کے اور نہ ہی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے. حدیث کی کتاب میں موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک جنت, ایک خزانہ ہے سبحان اللہ. باقی کتنے خزانے ہیں وہ رب العزت سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. آگے کیسا فرماتے ہیں, وہ صلاۃ التراویح اور تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے, مستحبات میں ذکر کیا ہے. اور یہ رد ان لوگوں جو بعض لوگ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں. تراویح کی نماز کا روزے سے تعلق نہیں, روزہ فرض عبادت ہے اس کا. اور تراویح کی نماز نہ پڑھنے مفسدات اسلام میں سے بھی نہیں ہے, جیسے کہ آگے ذکر جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے دروس میں, مفسدات اسلام وہ کون سی چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں. تو تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز نہ پڑھنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن یہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کر رہا ہے. بہترین راتیں ہیں, بہترین دن ہیں, اور وہ شخص یا تو سو رہا ہے یا بازار میں گھوم رہا ہے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے یا گپے لگا رہا ہے یا تاش کر رہا ہے یا گانے سے, وہ کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ آدھا گھنٹے ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ گھر میں جا کے اپنا سر جھکا کے پاؤں جوڑ کے ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے یا تراویح کی نماز پڑھے. تو کتنی تعجب کی بات ہے. وقیام اللیل اور صلاۃ القیام رمضان میں, وسنن الرواتب, اور یہ ہوتی کیا سنن الرواتب, کیا چیز ہے وہ سنتیں جو ترتیب کے ساتھ پڑھی جاتی فرض نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں. تو سنن سنتیں ہیں, رواتب ترتیب کے ساتھ, جس کا ترتیب فرض نماز سے, جس کا تعلق فرض نماز سے ہے, اس لیے ان کو کہتے ہیں سنن رواتب. وہ صدقہ, صدقات و خیرات دینا, وہ کثرت الانفاق, اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نفقہ دینا. والبذل فی سبل الخیر, اور ہر اچھا کام کرنا. آپ نے مسلمان بھائی مریض مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے, اچھا کام ہے. آپ نے اس کی مدد کی ہے, اچھا کام ہے. اس کے قرض کی ادائیگی کی ہے, اچھا کام ہے. اسے معاف کر دیا ہے, اس کی غلطی کو معاف کیا ہے, اچھا کام ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے, آپ اس کی تکلیف دور کی ہے. وہ کسی مصیبت میں ہے, آپ اس کے ساتھ دیا, مدد کی ہے. اگر وہ کسی چیز میں مبتلا ہے, آپ اس پر پردہ ڈالا ہے, بشرطے کی اس کی وہ مصیبت جو ہے وہ جو شر ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچتا, تو آپ نے اسے پردہ ڈالا ہے, یہ خیر ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے, امر معروف نہی عن منکر کیا ہے, دین کی دعوت و تبلیغ کی, یہ سارے سبل الخیر ہیں. طلب علم حاصل کیا ہے, اور رمضان سے بہتر کیا موقع ملے گا آپ کو, جس میں شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں اور علم بھی, علم کی فراوانی بھی ہے, دل بھی نرم ہے, کوئی پردے دل کے اوپر نہیں جیسے کہ عام ایام میں ہوتے ہیں, اور بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. تو یہ بہترین موقع ہے طلب علم کا. تو سبل الخیر جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کوشش کریں کہ کسی نہ کسی خیر کے راستے کو اپنائیں, ایک اپنا اسکیڈول بنا لیں, اور اس کے مطابق دیکھیں میں نے کون سے دن کیا میں نے علم حاصل کرنا ہے, کس دن میں نے کیا کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں, ہم لسٹیں تو بناتے ہیں رمضان سے پہلے. کون سی لسٹ بنتی ہے کہ کھانے پینے کون سی اشیاء ہونی چاہیے, اس میں مجال ہے کہ اگر کوئی سوپ یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی چیز رہ جائے نا پھر تو خیر نہیں ہے. لیکن اگر ساتھ ایک دوسری لسٹ بھی بنا لی جائے کہ میں نے کون سا خیر عمل کرنا ہے, میں نے کب رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اپنے میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے رشتے دار ہیں, میں نے کب رشتے کو جوڑنا ہے. میں اگر نہیں جا سکتا ٹیلی فون تو کر سکتا ہوں میرے بھائی, اب تو آسان ہو گیا صلہ رحمی جو ہے رشتے کو جوڑنا آسان ہو گیا. پھر سفر کر کے جانا ہوتا تھا, اونٹوں پہ یا اپنا گدھوں پہ سوار کر کے جاتے تھے بےچارے, گھوڑوں پہ جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے لمبے سفر کے لیے. اب تو گاڑی ہے, ٹیلی فون ہے, نیٹ ہے, اب تو آپ نیٹ کو کھول کے بیٹھ کے براہ راست آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, تو بات بہت آسان ہو گئی ہے. تو غرض خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں اپنے کس خیر کے راستے کو اپنانا ہے, اور یہ خیر کے راستے آپ میرے لیے نہیں یا کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں اپنا رہے آپ, یہ خیر کے راستے آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں, اپنے لیے خیر و برکت حاصل کر رہے ہیں. اور یاد رکھے آپ جو بھی خیر عمل کرتے ہیں اللہ کی قسموں کا بھی ضائع نہیں ہوتا, اس خیر کا بدلہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ضرور ہی ملے گا. اس لیے کوئی بھی خیر عمل جب کریں تو آپ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. جب کوئی شخص آپ سے مدد مانگے تو آپ آگے بڑھو, پیچھے نہ بڑھو, ارے یہ ہو جائے گا اس کو مجھے کیا فائدہ ملے گا, جو لوگ یہ بات کریں مجھے کیا اس میں فائدہ ہوگا, یہ سیلفش لوگ ہیں, صرف اپنے آپ کو جانتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ خیر کے راستوں کو دیکھو کون سے ہیں, اور خیر کے راستے میں سبق قدمی کرو, الله تعالى فرمان سابقوا إلى جنة الأرض والسماوات والأرض اے مومنوں سبقت حاصل کرو, ایک دوسرے کے آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بڑھ کر. سبحان اللہ, اتنی کشاد اور وسیع جنت ہے اور ہم اتنی کنجوسی کرتے خیر عمل کے لیے. فإن الحسنات في رمضان مضاعفة, شیخ صاحب نے بڑی ایک جامع بات کی ہے کہ جو بھی آپ خیر عمل کرتے ہیں عام اوقات میں خیر عمل جو ہے اگر ایک نیکی کے بدلے 10 ملتا ہے تو رمضان میں یاد رکھیں اس کا 10 سے لے کے 700 گنا سے لے کے الى ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, آپ روزے میں بھی صبر کرتے ہیں, تراویح میں بھی صبر کرتے ہیں, صلاۃ القیام میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ دعوت خیر بھی دعوت تبلیغ میں بھی صبر کرتے ہیں, طلب علم میں بھی صبر کرتے ہیں, والدین فرما دار میں بھی صبر کرتے ہیں, سجدہ میں بھی صبر کرتے ہیں, ہر وقت آپ صبر ہی صبر میں زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت قدسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه وانا اجزی بہ, ہر عمل صالح کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اجر رکھا ہے اور معروف ہے, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت قدسی نے الا الصیام, سوائے روزے کے میرے بندے میں نے روزہ رکھا ہے اب اجر میں ہی دوں میرے بندے, کتنے کو جانتے نہیں ہیں. وانا اجزی بہ, اور ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راضی کر کے رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وعدہ نبھانے والا ہے. نمبر 2 حفظ اللسان عن کثرۃ الکلام, مستحبات میں سے کہ اپنی زبان کو زبان کی حفاظت کرنا, کس چیز سے؟ کثرت کلام سے, یعنی روزے کی حالت میں زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. بعض اوقات انسان انجان میں ایک لفظ کہہ دیتا ہے, وہ ایک لفظ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی زبان سے ایک کلمہ ایک لفظ نکالتا ہے, اس لفظ کے بدلے اس لفظ کی وجہ سے اس لفظ کی سزا کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک روایت میں لا یلقی لها بالا, کہ اسے پتہ نہیں میں نے کہا کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کلمہ کا انجام کیا ہے, اس لفظ کا انجام کیا ہونے والا ہے. لا یلقی لها بالا. تو روزے کی حالت میں جب دل بھی نرم ہے, شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں, دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اتنی خیرات کے باوجود بھی تو خیر عمل اور خیر قول سے ہم کیوں دور رہیں؟ جیسا فرماتے ہیں حفظ اللسان عن کثرت الکلام وکفہ عما یکرہ وکفہ عما یکرہ, اور ہر وہ چیز جسے جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں اسے دور رہنا, اسے چھوڑنا, یہ مستحبات میں سے. فإن شتمہ احد, اچھا اگر کچھ اسے گالی دے بد کلامی کرے, سن لہ ان یقول, اس کے لیے مسنون بھی یہ بات ہے کہ وہ یوں کہے, یقول جہرن اور زور سے کہے, اللہ انی صائم, کہ میں روزے میں ہوں, اللہم انی صائم, یا انی صائم, میں روزے کی حالت میں ہوں. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لحدیث ابی رضی اللہ عنہ, کیونکہ اس میں حدیث ہے, سأبو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم, جب تم میں سے کسی شخص کا روزے کا دن ہو, فلا يرفث يومئذ, تو پھر وہ اس دن کوئی بےہودہ بات یا بےہودہ عمل نہ کرے, ولا يصخب, اور نہ ہی چیخے اور چلائے, اور نہ ہی بد کلامی کرے. فإن شتمه احد, اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا بد کلامی کرے اس کے ساتھ, او قاتله, یا اس سے لڑے جھگڑا کرے, فليقل انی امرؤ صائم, تو اسے یوں کہنا چاہیے میں روزے دار شخص ہوں یا میں روزے میں ہوں. اور یہ متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے تھے نا, جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, گالی گلوچ بڑھ جاتی ہے, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بہت کم لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں صبر کرتے ہیں. لیکن یوں دیکھا جاتا ہے, آپ کسی سگنل پہ آ کر رک کے دیکھ لیں, یا افطاری سے پہلے جو ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے روڈوں پہ سموسہ خریدنے کے لیے یا کوئی شربت جوس خریدنے کے لیے جو حالت ہوتی ہے, غلط پارکنگ ایک شخص کر لیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے لے لے, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, پیچھے والے وہ ہارن بجا رہے ہیں, کوئی گالی دے رہے کوئی اس پر کوئی لانت بھیج رہے کوئی. میرے بھائی اگر آپ تھوڑا سا آگے پار کر لیتے تو آپ اس لانت سے بچ جاتے, اس گالی سے بھی بچ جاتے, تھوڑا سا آپ کی واکنگ بھی ہو جاتی, آپ تھوڑے سے صحت کے لیے بھی اچھا تھوڑا چلنا نا. دیکھیں ہمارا وزن کتنا ہو گیا, ہم چلنا جانتے نہیں ہیں نا. ایک وہ آپ کو موقع ملے چلنے کا, تھوڑا سا چلیں. اور ایک ایک قدم پر جب آپ اس طریقے سے گاڑی دور پار کرتے ہیں پھر مسلمان بھائیوں کے تک ان کو تکلیف نہ ہو, تو ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود تو تکلیف برداشت کی ہے. اگر جب اپنے لیے کچھ خریدنے جا رہے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گاڑی کو صحیح پار کیا تاکہ میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو, تو آپ کا یہ عمل خالی نہیں جائے گا, یاد رکھیں. اور اگر کوئی شخص آپ بے قصور ہیں, ابھی تو قصوروار ہے جس کو جس پر لعنت بھیجی جا رہی, جو غلط پارکنگ کرتا ہے یا گالی دی جا رہی, اگرچہ نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. بہرحال ہم جلد باز ہیں, انسان بے صبر ہے, جلد باز ہے, منہ سے گالی نکل جاتی ہے, بعد میں ندامت ہوتی ہے اور میں روزے میں نے گالی دی. تو صبر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا مجھے گالی دے اور ہم بے قصور ہوں, جھگڑے نہیں, اس سے کچھ لڑائی کرنا چاہتا ہے, یوں ہاتھ اوپر کر کے آتا ہے, آپ سیدھے سے کہیں ان نمر انسائی, ان کی حدیث سنا دیں, قال صلی اللہ علیہ وسلم ان نمر انسائی, اتنا یاد ہو سکتا ہے نا. پیارے علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ سے جھگڑا کرنا چاہے, زیادہ عربی نہیں آتی نا, ان نمر انسائی تو آتا ہے نا. اگر کوئی اردو سمجھتا ہے بھئی میں روزے میں, کوئی بات نہ کرے, وہ سننے والا جو اسے پتہ چلے گا, تھوڑا سا اس کا عقل بھی ٹکانے آئے گی کہ یار یہ شخص روزے میں ہے اور میں بھی روزے میں ہوں اور میں اسے تکلیف دے رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے, اور اگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے تو آپ پیچھے ہٹیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سلام کہہ کے اب چلے جائیں. شیخ فرماتے ہیں نمبر تین, السحور, سحری کرنا مستحبات میں سے ہے. جو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تسحروا فإن في السحور بركة, سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور یہ بھی متفق علی روایت سے بخاری مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تربیت کی, ان میں سے تربیت یہ تھی کہ سحری ضرور کرنی ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کی نماز پڑھائی اور دیر ہو گئی تو صحابی فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے, سحری کو فلاح سمجھتے تھے. دیکھیں صحابہ کرام کے لیے فلاح, خیریت, کامیابی ان سنتوں میں بھی ہے. ہم نے سنتوں کو ضائع کر دیا, ہم فرض میں کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی سے فرضوں میں سے کوئی شک نہیں, جس نے فرائض کی ادائیگی کی ہے تو انشاءاللہ وہ شخص کامیاب ہے. لیکن سنتوں کو ضائع کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. صحابہ کرام کے لیے تو سحر جیسی عبادت, دیکھو یہ عبادت ہے, اگرچہ مسنون ہے, سنت ہے, لیکن ہے تو عبادت نا. اور اب دیکھیں عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں آپ, اور پھر فائدہ کس کا ہے؟ پیٹ میرا بھر رہا ہے, پانی میں پی رہا ہوں اور فلاح بھی میں حاصل کروں. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان کا حکم ہے. تسحروا, سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. نمبر چار, تاخیر السحور, تاخیر السحور و تعجیل الفطور, چوتھے نمبر پر جو مستحب ہے, سحری میں تاخیر کرنا, یعنی اذان سے پہلے تک تاخیر کرنا سحری کو. تاخیر کی مطلب نہیں کہ اذان ہو رہی اور آپ کھا رہے ہو, یہ تاخیر مقصد ہرگز نہیں ہے. تاخیر سے مقصد یہ ہے شیخ صاحب کا کہ آپ سحری کو ذرا دیر سے کریں اور افطاری میں جلدی کریں. دیکھیے دین کتنی آسانی کا دین ہے, واللہ فطرت کا دین ہے. انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ اندر جو انسان کے اندر جو فطرت ہے یہ چاہتی ہے, خاص طور پر جب لمبے دن ہوتے ہیں, میں آخری وقت اذان سے میں پانی پی لوں آخری وقت میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں شریعت نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ مستحب کر دیا ہے کہ آپ اس وقت پانی پیئیں. وہ فرق ہے دونوں میں, ایک تو ہے جائز, ایک ہے مستحب. جائز کرے نہ کرے برابر ہے, کوئی ثواب گناہ کی بات نہیں, لیکن اگر آپ مستحب پہ عمل کرتے تو ثواب آپ کو ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کو جان کر, آپ کے ضعف اور کمزوری کو جان کر, اللہ تعالیٰ نے سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی, یعنی جو ہی آپ اذان سنیں فوراً آپ کھانا پینا شروع کر دیں. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں اذان کا, جب تک اذان ختم نہیں ہوتی, نہیں میرے بھائی تاخیر نہ کریں, آپ کھا لیں, آپ پی لیں اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں, دونوں کام کر لیا کریں, کوئی حرج نہیں. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اس کے دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. سحری کی تو بات ہو گئی, اور اس روایت میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک لوگ خیر و عافیت میں ہیں جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب ہر نہیں کہ اذان سے پہلے افطاری کر لو, یعنی جو ہی اذان ہو وقت داخل ہو جائے افطاری کا اسی وقت افطاری کرنا شروع کر دو. اچھا ایک شخص سفر میں ہے, اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ مستحب یہ ہے نا, مستحب تو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کا, اس کو اس کا کیا قصور, وہ مستحب اس کا ہاتھ سے مستحب چھوٹ گیا, کیا قصور ہے اس کا؟ میرے بھائی وہ نیت کر لے میں نے افطاری کر لی ہے, انما الاعمال بالنیات, اس کا روزہ کھل گیا. اگر اسے کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن نیت اس کا روزہ کھل گیا, اور اس کے بعد جب بھی اسے پانی ملے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نیت کے بدلے اس مستحب کا ثواب دے دے گا. نمبر پانچ, سنتوں میں سے, روزے کی سنتوں میں سے الافطار, الافطار علی رطب, تازی کھجور پر افطاری کرنا. تازی جانتے ہیں؟ تازی, سوکھی بھی نہیں. فإن لم يجد, اگر نہیں اس کے پاس تازی کھجور, فعل تمر, تمر سٹور کی بھی کھجور جو ہوتی ہے سوکھی کھجور جو ہوتی ہے. فإن لم يجد فعل ما, اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر پانی پہ, یعنی پانی سے افطاری کا آغاز کرے. کھجور ہے تازی نہیں, سٹور ہوئی کھجور, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی سے, پانی کے دو گھونٹ پینے, ایک گھونٹ پینے, کوئی مشکل نہیں, پھر آپ کھاتے کتنے. لیکن جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے, آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں سے نہیں کرنا, تو آپ کا دل کہاں کس کے ساتھ لگے جانتے ہیں آپ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس بھوک کی شدت میں بھی آپ نے وہ چیز نہیں اٹھائی جو آپ کو پسند ہے, آپ نے وہاں شروع کیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر حالت میں. سونے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے سونا ہے, جاگنے وقت جاگتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے, حمام میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے, باہر ہم نے کیا کہنا ہے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے, گھر سے خارج ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے, یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ سوارے میں سوار ہوتے کیا کہتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا, سنت کے ساتھ جوڑ دیا. والله اس میں خیر و عافیت ہے میرے بھائی. دیکھیں جانور کھاتا پیتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, سوتا جاگتا ہے, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اسے کچھ کہنا ہے کیا پہلے کھانا ہے, کیا بعد میں کھانا ہے, کیا پینا ہے, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی جماع کے وقت بھی اس مشکل حالت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے, جہاں پر انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی بعض اوقات, لیکن جب شہوت غالب ہوتی ہے تو پھر کہاں سمجھداری باقی رہتی ہے. لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. میرے بھائی ہر آن میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتی محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کی بات نہیں کرتے, ہم عاشق رسول ہیں نعوذ باللہ, عشق لفظ بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو پھر جو کسی محبت کرے اس کی اتباع کرتا ہے, دعویٰ نہیں کرتا. اور بات عشق کے بیچ میں آ گئی, یہ صوفیوں کے ایجاد کردہ لفظ ہے عشق, اور یہ عربی کا لفظ ہے, میں بتا دوں آپ لوگوں کو, یہ اردو کا لفظ ہے, فارسی کا لفظ نہیں ہے, اصل میں عربی کا لفظ ہے. اور آپ یہ ذرا غور کریں, یہ وہ لفظ ہے عربی کا جس میں محبت کے ساتھ شہوت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اور یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال کیا, مودت کا لفظ استعمال کیا ہے, اس تعلق سے دوسرے لفظ استعمال کیا, عشق کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. اور خلہ ہے, خلہ عشق سب سے بلند ترین درجہ ہے محبت کا, سوری الخلہ جو ہے الخلیل, یعنی اتنی محبت کے دل میں کسی اور کے لیے باقی کوئی جگہ نہ رہے. اس کے بعد محبت کے درجے ہیں, دس درجے ہیں عربی زبان میں محبت کے, دس درجے ہیں. اور خلیل جو ہے وہ سب سے بلند ہے, وہ سب سے پہلا ہے العلاقہ. علاقہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک ساتھ آپ کا دل مائل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تعلق بنانا. پھر الصبابہ ہے, پھر آخر تک بڑھا, دس وقت نہیں بتا دوں آپ کو, لیکن یہ دیکھیں کہ الخلہ سب سے بڑا ہے. اور عشق جو ہے, کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے, قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور نہ ہی آپ کسی حدیث میں ملے گا, اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال میں ملے گا, نہ تابعین کے اقوال میں ملے گا, نہ اتباع تابعین کے اقوال میں ملے گا. پہلے بہترین تین صدیوں میں آپ کو کسی سے نہیں ملے گا. تو پھر جب سلف سے بھی ثابت نہیں ہے نہ تو حدیث میں نہ ہی قرآن میں, تو ہم وہ لفظ استعمال کیوں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور جسے ہمارے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. دیکھیں جہاں پر بیوی کی بات آئی, اب بیوی سے محبت تو شوہر کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہاں پر لفظ مودت استعمال ہوا, عشق بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ, مودت و رحمہ, جانتے ہیں محبت میں اور مودت میں کیا فرق ہے؟ اور عشق, عشق ایک جنونی حالت ہے, تو شریعت پہلے جنون سے ہمیں دور کرتی ہے, بے عقل میں رہو ہوش میں رہو, تو عشق لفظ چلا گیا. باقی جو محبت اور مودہ ہے, دیکھیں محبت بڑھتی بھی کم بھی ہوتی ہے, ایسے ہے نا, کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم محبت. مودہ وہ محبت جو کبھی کم بھی ہوتی. اب غور کریں اس دوائی زندگی میں جھگڑے ہوتے, محبت باقی رہتی ہے. سب سمجھیں ذرا اس فرق کو سمجھیں, اس جوازی زندگی میں میاں بیوی آپس میں چپکو ہی ہوتی ہے, بعض اوقات بدکلامی بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات آوازیں بھی اونچی نیچی ہو جاتی ہیں. جب ایک ہی راستے کے ہم سفر ہیں, تو ظاہر ہم سفر ادھر اور لمبا سفر ہے, یہ سفر کبھی کبھی 40 سال, کبھی 50 سال, کبھی 60 سال بھی چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم ایک بس میں 2-4 گھنٹے سفر کرتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات, یا کوئی نہ کوئی ناگواری ہو جاتی ہے. تو جہاں پر 40-40, 50-50 سال کا سفر ہو, کیا سمجھے گا وہاں پر کوئی طرف کلامی نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا, غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, محبت بڑھتی جاتی ہے, مودہ میں محبت بڑھتی ہے, کم بہت مشکل سے ہوتی ہے. اس لیے کم ہوئی تو طلاق ہوئی نا, تو طلاق بھی تو ایک وجہ ہے نا. لیکن ایک چیز پہ غور کریں آپ, مودت و رحمت, وہ مودت محبت جو بڑھتی جاتی ہے اور رحمت کے ساتھ, رحمت سلسلہ جوڑ دیا ہے. جب عورت کو طلاق بھی اگر ہو جاتی ہے, سپریشن ہو گئی, دوسری شادی ہو گئی, اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں دونوں ہی ابھی دوبارہ شادی کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ جنہیں میں دوسرے مرد دوسری عورتیں نہیں ہیں, عورت کے لیے بہت سارے اور مرد بھی تو ہے نا, اس مرد کے دوسری عورتوں کی تو شادی کر سکتے ہیں, یہ واپس کیوں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس؟ وہی بڑھتی محبت ان کو پھر یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. چھٹے نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اول ہو اذا افطر, جب افطاری کرے تب یہ الفاظ مسنون ہیں, پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے ثابت ہیں, یوں کہیں, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الرجل ان شاء الله, یعنی بسم اللہ پڑھے, اسے پڑھتا ہے اور کھانا کھا لے. کھانا کھانے کے بعد یہ ذکر کرنا ہے, جب پانی پی لے, ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر ان شاء الله, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجر ثابت ہوگا, اجر ثابت ہو گیا. اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ويكثر من الدعاء حينئذ, اور دعا بھی پڑھتا رہے, اور یہ دعا جو ہے افطاری سے پہلے جو وقت آپ کو ملتا ہے تو دعا کیا کریں, کیونکہ افطاری کے بعد تو آپ دعا نہیں کرتے, آپ تو صرف الحمدللہ کہیں کہ جو مسنون ہے کھانے کے بعد اٹھ کے وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو دعا جس کا صحیح سند ذکر کر رہے ہیں, اس سے میرے دعا, یہ افطاری سے پہلے. فإن للصائم عند فطر دعوة لا ترد, بے شک روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں المکروہات, یہ مستحبات مکروہات کون سی ہیں؟ نمبر ایک, جمع ریقی و بلعی, اپنے لعاب کو جمع کرنا. ریق لعاب کو کہتے ہیں, ریق یوں میں تھوک پیدا ہوتے ہیں, لعاب اسے کہتے ہیں. جمع اسے جمع کرتے ہیں, سارا دن پیاس لگی ہے نا, روزے کی حالت میں جمع کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, تھوکتا نہیں, کرتا رہتا ہے, پھر پی لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے میری پیاس بجھ جائے, اور حقیقت میں پیاس بجھتی نہیں ہے. پیاس تب بجھتی جب باہر سے پانی آتا ہے. آپ کا اپنے جسم کا پانی ہے نا, تو پانی کی جو مقدار ہے اتنی کی اتنی ہوئی نا, بڑی تو نہیں ہے نا, یہ بے وقوفی ہے. اور پھر یہ سب کا یہ فرمان, یہ مکروہ ہے, یہ بات درست نہیں, یہ نظر ثانی کے مستحب ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں مستحب ہے, فرض ہے, واجب یا حرام ہے, یا مستحب ہے, یا مکروہ ہے, یا حلال ہے, جائز ہے, یہ سب احکام شرعیہ ہیں, احکام تکلیفیہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سب کی دلیل ہونی چاہیے. مستحب کی ہم نے بات کی, سب کی دلیل ہے. اب جب یہاں پہ ہم بات کریں مکروہات, تو شیخ صاحب یہ کہا شروع میں, ایک میں دلیل بیان کروں گا, تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوک کو جمع کرے, لعاب کو جمع کرے کہ اسے پی لے, نگل لے, تو روزہ مکروہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے, ٹھیک ہے, عالم فتویٰ ہو سکتا ہے, لیکن عالم کو فتویٰ دین تو نہیں بن سکتا نا. ہم اس کو شریعت تو نہیں بنا سکتے نا کہ مکروہ ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہتا, اسے خود مکروہ سمجھتا ہے, وہ جانے, لیکن ہم وہ فتویٰ صادر کر دیں پوری امت کے لیے, سب لوگوں کے لیے, یہ تمہارے لیے یہ حکم ہے, اس کا تو اس کی دلیل ہونی چاہیے, اور اس کی کوئی دلیل نہیں. دوسرے نمبر پر جو مکروہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق, حد سے گزر جانا, مبالغہ کرنا, کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈال کے باہر نکالنے میں وضو کرتے وقت, حتی یہاں تک کہ یا تاکہ لا یصل الماء الى جوفی, تاکہ ماں ماں یعنی پانی اس کے میدے تک, جوف یعنی پیٹ یا میدہ, اس میدے تک نہ پہنچے. اگر پانی پہنچ گیا تو پھر افطاری ہو جاتی ہے نا, لیکن یہاں پر کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو روزہ اس کا برقرار رہتا ہے, لیکن مکروہ ہے. اس کی دلیل کی ہے قرار کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, ابو داؤد بھی سیزان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور جب وضو کرو یعنی وضو کی حالت میں استنشاق ناک میں پانی ڈالتے ہوئے باہر نکالتے ہوئے مبالغہ کرو, بہت زیادہ پانی ڈال کے باہر نکال کرو, کیونکہ بعض لوگ صرف پانی ناک سے ٹچ کرتے ہیں, نہیں میرے بھائی, نرم ہڈی تک جو ہے اندر جو ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے, یہ طریقہ ہے. بعض لوگ جو ہے نا صرف یہاں پہ ناک کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ سمجھے وضو ہو گیا, تو یہ بھی مکروہ ہے, یہ بھی درست نہیں. تو آپ سے فرض بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, الا کہ تم روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں یہ نہ کرنا, منع کیا گیا ہے, اور یا منع جو کیا گیا وہ کراہت کے لیے. المحرمات, جیسا فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے حرام ہیں. یہ محرمات دو طریقے کی ہیں, ایک وہ جو روزہ توڑ دیتی ہیں, وہ مزے کی بات دیکھیں, وہ محرمات روزے دار پر جو روزہ توڑ دیتی وہ حلال چیزیں ہیں ساری, اور دوسری قسم کی محرمات وہ محرمات جو اصل میں برائے طور پر ہے حرام, اسے روزہ نہیں توڑتا. یہ حکم الحاکمین کی حکمت ہے, یعنی پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے, روزے میں حرام ہے, کوئی پی لے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ گیا اور محرم کے ارتکاب بھی کیا ہے. کھانا کھانا عام اوقات میں حلال ہے, روزے کی حالت میں حرام ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھانا کھائے, روزہ بھی ٹوٹ گیا اور محرم کا ارتکاب بھی کیا ہے, بیوی سے جمع کرنا بسلی کرنا حلال ہے, روزے کی حالت میں حرام ہے. کوئی شخص کر لے تو حرام کا ارتکاب بھی کیا اور روزہ بھی ٹوٹا اور کفارہ مغلظہ بھی اس پر واجب ہو گیا. تو یہ محرمات جو یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں, یہ وہ محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں اور لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم علی الصائم, روزہ دار پر حرام ہے, وغیر الصائم, سبحان اللہ, اس کو انڈر لائن کر لیں, بعض روزے کی ہو رہی ہے, شیخ صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ روزہ دار پر بھی حرام ہے اور بغیر روزہ دار کے بھی حرام پر بھی حرام ہے, سب پر حرام ہے, چاہے روزے کی حالت ہو یا نہ ہو, یعنی یہ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں. الکذب, جھوٹ, والغیبہ, غیبت کرنا, والشتم, گالی دینا, والفحش, بد کلامی کرنا, فحش بات کرنا, گندی باتیں کرنا, وإذاء الناس, اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا, والتحریم فی حق الصائم اکبر, اور روزے دار کی حال روزے کی حالت میں روزے دار پر یہ محرمات زیادہ گناہ کا باعث بنتی ہیں. لأنه في وقت فاضل, کیونکہ یہ فضیلت کے وقت میں گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به, جو شخص جھوٹی بات اور بےہودہ عمل اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں, یعنی فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو اسے چھڑوا دے, یعنی اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزے میں سے اس کو روزے کا ثواب نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے. روزہ قضا نہیں کریں گے, روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن جو روزے کے ساتھ جو اجر ثواب منسلک ہے اس وہ شخص اس اجر ثواب سے اس اجر ثواب سے محروم ہو گیا. اور بد کلامی میں, قول الزور میں, بےہودہ قول میں, جیسے ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا ہے یا کسی کو گالی دینا ہے, غیبت کرنا ہے, شکر خوری کرنی ہے, میرے بھی بدعی اذکار بھی اللہ اللہ اللہ, یہ بھی قول الزور ہے, بدعت ہے یہ. اس طریقے سے یا رسول مدد, یا علی مدد, یہ بھی, یعنی اس سے بڑھ کر کیا قول الزور ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا جھوٹی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو جو کسی شخص کو شرک اکبر میں مبتلا کر دے, یہ قول الزور ہے. اور العمل بھی, العمل الزور, جھوٹا عمل کون سا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سود جھوٹا عمل ہے, بد عمل ہے, زناکاری بد عمل ہے, ظلم بد عمل ہے, کسی کو مارنا ناجائز بد عمل ہے, اور اس سے بد اعمال کیا ہیں؟ بدعات, جشن بیعت النبی منانا یا رجب کے کنڈے ہیں یا محرم کا ماتم ہے یا کوئی بھی قسم کی جو بدعی افعال ہیں, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. اور ان افعال کو رمضان میں اس سے پہلے بعد میں جب بھی کریں, یہ سارے سارے من افعال الزور ہیں, بد اعمال ہیں, جھوٹے اعمال ہیں, اور ان سے بڑھ کر جو ہے اعمال شرکیہ, شرک کا ارتکاب کرنا, جیسا کہ قبر کا طواف کرنا یا قبر کو سجدہ کرنا یا قبر والے کے لیے قربانی کرنا یا نظر و نیاز کرنا یا صدقات و خیرات کرنا, یہ سارے کے سارے شرکی اعمال, جو شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال ہیں. والله اعلم, وصلى الله عليه وسلم على اله وصحبه اجمعين.